أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
تلاوت کردا سورة البقرة کے 49 رکوع کی آیات نمبر 282 تا 283 کا ترجمہ اس طرح ہے اے ایمان والو جب تم کسی معین مدت کے لیے ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور تمہارے یعنی لینے اور دینے والے کے درمیان کوئی انصاف کے ساتھ لکھنے والا اس کو لکھ دے اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ اللہ نے جس طرح اس کو سکھایا اسی کے مطابق وہ لکھ دے اور اس کاغذ کا مضمون وہ لکھائے جس کے ذمے دینا ہو اور لکھواتے وقت اللہ کا ڈر رکھے اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کرے اور اگر جس کے ذمے دینا ہو وہ بے عقل اور لین دین کے معاملے میں کمزور ذہن کا ہو یا کاغذ کا مضمون کہنے اور لکھوانے کا اہل نہ ہو تو اس کا سرپرست ہی انصاف سے سب کچھ لکھوا دے اور دیکھو کاغذ پر اپنے دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو اور اگر دو مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ایسی لے لو جنہیں تم گواہ بنانا پسند کرتے ہو گواہی کے وقت اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس بھولنے والی کو یاد دلا دے گی اور جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہان انکار نہ کرے اور جب تک معاملے کا وقت باقی ہے خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت کی وضاحت کے ساتھ کاغذ کے لکھنے میں سستی مت کرو یہ طریقہ اللہ کے نزدیک ہر طرح انصاف دلانے والا اور گواہی کی درستی کو برقرار رکھنے والا اور اس امر کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہات میں نہ پڑو۔ ہاں اگر دست بدست اور نقد لین دین کا معاملہ ہو جسے تم آپس میں دے دیتے اور لے لیتے ہو تو ایسی صورت میں اس کے لکھا پر ہی اگر تم نہ کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور تجارتی لین دین میں بھی تم گواہ بنا لیا کرو، اور کاغذ لکھنے والا اور گواہ بننے والا کسی طرح کی اذیت نہ دیا جائے، اور اگر تم نے اذیت دی تو بے شک یہ تمہارے حق میں گناہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تو تمہیں نیکی سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھا پڑھی کے لیے کسی لکھنے والے آدمی کو نہ پاؤ تو کسی چیز کو رہن رکھ لو اور اس کا قبضہ دے دو، پھر اگر تم ایک دوسرے کا اعتبار کر لو تو وہ آدمی جس پر اعتبار کیا گیا تھا خرچ کی رقم لے کر اپنے پاس کی مرہونہ امانتی چیز واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈرتا رہے، اور شہادت کو مت چھپاؤ، جو کوئی شہادت کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تم جو بھی کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ تلاوت کردہ 49 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے،
یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه،
یعنی اے ایمان والو جب تم کسی معین مدت کے لیے ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، کیونکہ گزشتہ آیات میں سود کی مذمت اور حرمت بیان ہوئی تھی اور سود کے ذکر سے لین دین کا معاملہ چھڑ گیا تھا، اس لیے اس کے ضروری احکام بھی بیان کر دیے گئے، اور اس بارے میں لوگوں کی جہالت اور بد معاملگی سے جو خرابیاں پھیل گئی تھیں اس کا ازالہ کر دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 282 قرآن حکیم کی تمام آیتوں سے بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت بیع سلم کے جائز ہونے کے حکم میں نازل ہوئی ہے، کسی چیز کی قیمت پیشگی دے کر وہ چیز کچھ مدت کے بعد لی جائے، یعنی ادھار لین دین کو شریعت میں بیع سلم کہتے ہیں، اس کی چند شرائط ہیں اور اس بیع کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قیمت نقد اور چیز ادھار، دوسرے یہ کہ چیز نقد اور قیمت ادھار۔ اس معاملے میں قیمت خریدار کے ذمے یا چیز بیچنے والے کے ذمے ہوتی ہے، جو کچھ کسی مقررہ مدت پر واجب الادا ہو اسے دین کہتے ہیں، جس کے ذمے دین ہو اسے مدیون، اور قرض دینے اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے کو دائن کہتے ہیں۔ مخفی مباد کہ دین اور قرض میں بڑا فرق ہے، قرض اس معاملے کو کہتے ہیں جس میں نقد روپیہ پیسہ ہو یا کوئی چیز ہو، مثلا گیہوں چاول وغیرہ جو خریدی گئی نہ ہو بلکہ مبادلے کے طور پر دی گئی ہو، جس کا اسی شکل اور اسی مقدار میں واپس کیا جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں مداینت یعنی باہم ادھار لین دین کے ضروری احکام صاف صاف بیان فرما دیتا ہے۔ عام طور پر عزیزوں دوستوں اور ان لوگوں کے درمیان جن سے لین دین درپیش رہتا ہے خرچ کے معاملات میں لکھا پڑھی کرنے اور اپنے درمیان گواہیاں لینے کو بے اعتمادی تحفظات اور معیوب بات کی دلیل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم ہے کہ جب تم کسی خاص مدت کے لیے کسی سے ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو تو بہتر ہے کہ اس کی لکھا پڑھی کر لو تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں، حقوق معین کرنے میں کوئی شک اور اختلاف نہ رہے، انصاف کا خون نہ ہو اور آپس میں کسی قسم کی کدورت اور رنجشیں سر نہ اٹھا سکیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کا ادھار لین دین دیکھ کر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول یا وزن مقرر کر لیا کرو، بھاؤ تاؤ چکا لیا کرو اور مدت کا بھی فیصلہ کر لیا کرو۔ صحیح بخاری۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں مگر ان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک آدمی جس کی بیوی بدخلق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے، دوسرا وہ آدمی جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے، تیسرا وہ آدمی جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کاغذ لکھنے والا دیانتدار ہو، عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، لکھا پڑھی میں کسی فریق پر بھی ظلم نہ کرے، ادھر ادھر کچھ کمی بیشی نہ کرے، بلکہ لینے والے اور دینے والے دونوں باہم متفق ہو کر جو لکھوائیں وہی لکھے۔
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب۔
اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ اللہ نے جس طرح اس کو سکھایا اسی کے مطابق وہ لکھ دے، یعنی لکھنے والے کو چاہیے کہ ایسا دستاویز لکھنے سے گریز نہ کرے اور جب اسے لکھنے کے لیے کہا جائے تو نہایت دیانتداری کے ساتھ دستاویز ٹھیک ٹھیک لکھ دے۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے لکھنا سکھایا تو اس کا صحیح مصرف اور اظہار تشکر یہ ہے کہ اس سے خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا لکھنے کی صلاحیت رکھنے والے کسی آدمی کو بلا وجہ لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی علم رکھتا ہو اور پھر اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اور پھر جس کے ذمے حق ہے یعنی مدیون دستاویز خود لکھوائے اور لکھواتے وقت اللہ کا ڈر پیش نظر رہے اور معاملے کی تفصیلات میں کسی طرح کی کاٹ چھانٹ اور خیانت نہ کرے، اور اگر مدیون بے عقل اور لین دین کے معاملے میں کمزور ذہن کا ہو یا دستاویز کے کاغذ کا مضمون کہنے اور لکھوانے کا اہل نہ ہو تو اس کا سرپرست یا مختار انصاف سے اس کی طرف سے سب کچھ لکھ دے۔ صرف کاغذ لکھنا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ معاملے اور دستاویز پر گواہ ہوں، اور ہر کس و ناکس گواہ ہونے کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنے اخلاق و دیانت کے لحاظ سے بالعموم لوگوں کے درمیان قابل اعتبار سمجھے جاتے ہوں۔ لہذا دو مسلمان بالغ آزاد متقی اور بھروسے کے مردوں کو گواہ بنا لیا جائے، اگر دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ ایک مرد کے بجائے دو عورتیں رکھنے کی مصلحت یہ ہے کہ عام طور پر عورتیں امور خانہ داری میں مشغول رہتی ہیں، ان کو بازار کے معاملات سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا اور ان سے لغزش ہونے کا قوی احتمال رہتا ہے۔ اس لیے اگر ایک عورت معاملے کی تفصیلات میں بھول چوک کا شکار ہو جائے اور گواہی ٹھیک ٹھیک نہ دے سکے تو دوسری عورت اس بھولنے والی کو یاد دلا دے۔ پھر گواہوں کو ہدایت ہے کہ جب وہ بلائے جائیں تو گواہی دینے سے انکار نہ کریں، جیسا کچھ ان کو معلوم ہے اس کو ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دیں۔ گواہی کو چھپانا یا اس میں غلط بیانی سے کام لینا سخت گناہ کی بات ہے، اس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور معاملات میں ایک بڑے شر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔
وَلَا تَسْأَلُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ۔
اور جب تک معاملے کا وقت باقی ہے، ہاں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت کی وضاحت کے ساتھ کاغذ کے لکھنے میں سستی مت کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ جب تک معاملے کا وقت باقی ہے، کاغذ پتر کے لکھنے میں خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، سستی اور کاہلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک ہر طرح انصاف دلانے والا اور گواہی کی درستی کو برقرار کرنے والا ہے اور آئندہ کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بچانے والا ہے۔ البتہ اگر لین دین ادھار نہ ہو بلکہ نقد اور ہاتھوں ہاتھ ہو تو پھر ایسی صورت میں لکھا پڑھی نہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر بھی گواہ بنا لینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد لین دین کرنے والے دونوں فریق کو خبردار فرماتا ہے کہ کاغذ لکھنے والے، گواہ بننے والے کو تمہاری طرف سے کسی طرح کی اذیت و تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ ان کو تمہارے معاملے میں آنے سے جو ہرجہ یا آمد رفت میں جو سواری خرچہ ہو، اس ہرجے کی تلافی اور خرچے کی ادائی کرنا تم ہی پر لازم ہے، اور نہ تم ان پر بے جا اثر و دباؤ ڈال کر کوئی ناحق بات ان سے لکھواؤ یا کہلاؤ۔ یا ولا یوار کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی فریق کاتب یا گواہ کو اس بنا پر تکلیف و اذیت دے کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف صحیح شہادت دیتا ہے۔ آخر میں فرماتا ہے کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں سخت گناہ کی بات ہے، اور ایسے گناہ سے بچنا ایمانداروں کے لیے نہایت ضروری ہے، لہذا ہر حال میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہو، صدق دلی کے ساتھ اس کے تمام احکام کی تعمیل کرو، اور اللہ تعالی تمہیں اپنی مرضی و خوشنودی کی باتیں سکھاتا ہے تاکہ وہ تم پر سعادت و نجات کی راہ کھول دے، اس لیے کہ وہ تمہاری سعادت و نجات کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔
اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھا پڑھی کے لیے کسی لکھنے والے آدمی کو نہ پاؤ تو کسی چیز کو رہن رکھو۔ اس آیت میں رہن یعنی کسی چیز کے گرو رکھ کر قرض لینے دینے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو بالکل اجنبی ہوتا ہے، کسی سے جان پہچان نہیں ہوتی، اس لیے آیت میں خاص طور پر حالت سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سفر کی حالت میں اگر کچھ قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی چیز کے رہن رکھائے بغیر نہ کوئی اعتبار کرتا ہے اور نہ قرض مل سکتا ہے، اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سفر میں ادھار لین دین کرو اور وہاں لکھا پڑھی کے لیے کسی لکھنے والے آدمی کو نہ پاؤ، تو اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی کوئی چیز رہن کے طور پر قرض دینے والے کے ذمے دے دو تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ ہاں اگر ایک دوسرے پر ایک اعتبار ہے تو جس کا اعتبار کیا گیا، یعنی جس کا اعتبار کر کے رہن کی چیز اس کی امانت میں دے دی گئی ہے، وہ قرض کی رقم لے کر نہایت دیانتداری کے ساتھ مقروض کی امانت واپس کر دے۔ مرہون چیز مالک کی چیز ہے، قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں کہ اس کی واپسی سے انکار کرے۔ اس سلسلے میں یہ بھی جان رکھنا چاہیے کہ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، مگر اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے اور اس کو ہڑپ کر لینے کی تدبیریں کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل وہ سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز اس معاملے پر جو گواہ ہو ان کو ہدایت کی جاتی ہے ان کو نہ چھپائیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 140ویں رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔